السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مذاکرات کی منسوخی کے باوجود پاکستانی رینجرز اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرلز کے درمیان مجوزہ ملاقات ہوگی. سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی مارکیٹ میں اب تک کی سب سے بڑی گراوٹ. سینسیکس 1600 پوائنٹ نیچے. سرمایہ کاروں کو 7 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں عالمی منڈیوں میں شدید مندی کا رجحان جاری ہے. اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے میں ایک گودام میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی لیکن کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے. بھارت میں ایک ریل گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم میں کرناٹک کی ریاستی اسمبلی کا رکن سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور شام نے داعش نے 2000 سال پرانی عبادت گاہ کو تباہ کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی افواج کے اعلی عہدیداروں کے درمیان مجوزہ ملاقات آئندہ ماہ منعقد ہوگی, جس میں سرحدی کشیدگی کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس سے قبل پاک بھارت قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مذاکرات کی منسوخی پر امریکہ نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مذاکرات کی منسوخی کے باوجود توقع ہے کہ سرحدی کشیدگی کے معاملے پر دونوں ممالک کے سرحدی افواج کے اعلی عہدیداروں کے درمیان مجوزہ ملاقات آئندہ ماہ ہوگی. پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اپنے بھارتی ہم منصب سے مذاکرات کے لیے 23 اگست کو نئی دہلی جانا تھا, لیکن دورے سے محض چند گھنٹے قبل ہی یہ مذاکرات منسوخ کر دیے گئے. گزشتہ ماہ روس کے شہر اوفا میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی نے دونوں ممالک کے مشیر برائے قومی سلامتی کے درمیان ملاقات پر اتفاق کیا تھا, جبکہ دونوں وزیراعظم نے اس بات پر بھی اتفاق کیا تھا کہ پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے سربراہ کے درمیان جلد ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ملاقات بھی ہوگی. سرکاری میڈیا سے انٹرویو میں سرتاج عزیز نے سرحدی کمانڈروں کی مجوزہ ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا,
ٹاک کے منسوخ ہونے کے باوجود ہمیں اس کو پرسیو کرنا ہے, اور اس میں جو اوفا میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں بارڈر سیکیورٹی فورس اور ہمارے رینجرز کی ملاقات ہوگی, تو وہ 6 تاریخ کو طے ہو گئی ہے, 6 ستمبر کو, تو وہ تو ہوگی. اور ڈی جی ایم اوز بھی ہر ہفتے بات کرتے ہیں. یہ میٹنگ منسوخ ہونے کے باوجود اس پہ پیش رفت کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہاں سویلین پاپولیشن ہے. کوئی ابھی تک ہمارے 6 لوگ جانے گوا چکے ہیں, اور پچھلے چند ہفتے میں ادھر بھی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے وہاں پہ. بلکہ وہاں پہ ہمارے جو ورکنگ باؤنڈری کے ارد گرد جگہ ہے, وہاں کلٹیویشن ہوتی ہے, غریب لوگ رہتے ہیں, گاؤں ہیں, اور ان کی زندگی جو ہے وہ اپسیٹ ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے, اور اس کو ہم پرسیو کریں گے, چاہے این ایس اے کی میٹنگ ہو چاہے نہ ہو.
واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی منسوخی پر امریکہ کی طرف سے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ جنوبی ایشیا کے دونوں پڑوسی ملک بات چیت کے عمل کو جلد شروع کریں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس کے شہر اوفا میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات میں مذاکرات کی بحالی پر اتفاق ایک حوصلہ افزا پیش رفت تھی. نئی دہلی میں مجوزہ ملاقات کو پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی میں کمی لانے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا, لیکن مذاکرات کا یہ دور نہ ہو سکا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی ایک سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے فاروق ستار کی قیادت میں وزیراعظم نواز شریف سے آج پیر کے روز ملاقات کی, اور انہیں کراچی آپریشن اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے استعفوں کے بعد ایم کیو ایم کی وزیراعظم سے پہلی براہ راست ملاقات تھی. اسلام آباد سے شرط سلیم کی رپورٹ.
فاروق ستار کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کے ایک وفد نے وزیراعظم نواز شریف سے پیر کو اسلام آباد میں ملاقات کی, और उन्हें कराची ऑपरेशन के बारे में अपने नुक्ताए नजर से आगाह किया। कौमी असेंबली, सेनेट और सिंध असेंबली से अपने अराकीन के इज्तमाई इस्तीफों के बाद MQM की वजीर आजम नवाज शरीफ से ये पहली बराह रास्त मुलाकात थी। इससे कबल पीर ही को MQM के वफद ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। MQM ने कराची में जारी ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर अपनी जमात के कारकुनों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ एहतजाजन 12 अगस्त को पार्लियामान के दोनों ऐवानों और सिंध असेंबली से इस्तीफे दे दिए थे। ताहम MQM के इस्तीफों को कबूल नहीं किया गया और वजीर आजम ने इस मामले को सुलझाने के लिए पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो MQM के रहनुमाओं से मुलाकात करके उन्हें इस्तीफे वापस लेने पर कायल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता हफ्ते कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात, मगर उसी रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक रहनुमा रशीद गोडेल पर कातलाना हमले से हालात में कशीदगी पैदा हो गई। रशीद गोडेल इस हमले में शदीद जख्मी हो गए थे और ताहाल इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। MQM ने मौकफ इख्तियार किया था कि हुकूमत ने इस्तीफों के बाद भी उसके तहफ्फुज़ात का खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। ताहम वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद उम्मीद है कि इस मसले को अफ़हाम व तफ़हीम से सुलझाया जा सकेगा। MQM पर तवील अरसा से इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि कराची में अमन व अमान की खराब सूरत हाल में उसके कारकुन मुलव्वस हैं। ताहम मुतहदा कौमी मूवमेंट इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है और कहती रही है कि वो सिंध के शहरी इलाकों के अवाम की नुमाइंदा जमात है और असूली सियासत पर यकीन रखती है। अगरचे हुकूमत MQM से इस्तीफों के मामले पर मुज़ाकरात कर रही है, मगर कराची ऑपरेशन की हिकमत अमली में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं। पीर को काबीना के इजलास से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के अवाम ऑपरेशन से बहुत खुश हैं और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद MQM को पहुँचेगा। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
भारत में सिनेक्स एशारिये ने एक कारोबारी औकात के इख्तिताम पर 1625 पॉइंट्स की गिरावट हुई, जो एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट बताई जाती है। सरमायाकारी को मंडी में मंदे के रुझान के नतीजे में 7 लाख करोड़ का खसारा हुआ है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
भारतीय मार्केट में पीर के रोज किसी एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके नतीजे में सेंसेक्स 1625 पॉइंट नीचे जाकर 25,741 पॉइंट पर बंद हुआ। रियल इस्टेट, बिजली, तेल और गैस, बैंक, ऑटो, मेटल, कैपिटल गुड्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टरों में बड़े पैमाने पर शेयर फरोख्त किए गए। इस तरह बाजार की गिरावट की वजह से सरमायाकारों को 7 लाख करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। जुमा के रोज अमरीकी बाजारों में भारी गिरावट आई थी, उसके बाद एशियाई बाजार लुढ़क गए। चीनी स्टॉक मार्केट में 8.5% और जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया और सिंगापुर के बाजारों में 2.4% से लेकर 5% तक गिरावट दर्ज की गई। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय बाजारों में 2.4% से 3% तक गिरावट देखी गई, जबकि भारतीय बाजारों में 6% गिरावट आई। भारतीय करेंसी $1 के मुकाबले में गिरकर 66.72 पर पहुंच गई। वजीर मालियात अरुण जेटली ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बाजार के उथल पुथल के लिए बैरूनी अवामिल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस गिरावट में कोई भी घरेलू वजह शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बुहरान आर्जी है और इसके खत्म होते ही भारतीय बाजार अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। अरुण जेटली ने मजीद कहा कि हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने आलमी सूरत हाल के असरात से निपटने के लिए मईशत के इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने सरमायाकारों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। करेंसी मार्केट में उथल पुथल से बचने के लिए भारत के पास $380 बिलियन गैर मुल्की ज़र मुबादला है। अगर मार्केट को मुस्तकम करने की ज़रूरत पेश आई तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
उधर आलमी मंडियों में भी शदीद मंदी का रुझान जारी है। पीर के रोज़ भी एशियाई बाजार हिस्स मंदी पर बंद हुए और यूरोपीय बाजार भी सुबह की ट्रेडिंग में यही रुझान दिखा रहे थे, जबकि अमरीकी मंडियां जुमे के रोज़ 3% खसारे पर बंद हुईं। چین کے شنگھائی ایکسچینج دن کے اختتام پر 8.5% خسارہ دکھا رہی تھی، جبکہ سرمایہ کار جائزہ لے رہے ہیں کہ چین کیا اقدام اٹھاتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں حالیہ دنوں میں اس گراوٹ کی بنیادی وجہ چینی معیشت کے بارے میں خوف ہے، جو توقع سے زیادہ سست رفتار ہو رہی ہے۔ جاپان کا نکے پیر کے روز 4.6% تھا، جو پچھلے 6 مہینے میں اس کی کم تر سطح ہے۔ ہانگ کانگ کا ہانگ سین 4.9% گر گیا۔ اسی اثنا میں لندن، پیرس اور فرینکفرٹ میں تمام منڈیاں کم از کم 2.5% کمی پر شروع ہوئیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے میں گودام میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ فوج کا کہنا ہے کہ پیر کے صبح پیش آنے والے اس حادثے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تاہم اڈے پر موجود فائر فائٹرز نے فوری طور پر جائے وقوع پر قابو پا لیا، تاکہ اس کے شعلے دوسری عمارتوں تک پھیلے نہ سکیں۔ جاپان کے آگ بچھانے والے عملے کے ارکان کا کہنا ہے کہ وہ اس عمل میں اس وقت تک حصہ نہیں بنیں گے جب تک انہیں یہ نہیں معلوم ہو جاتا کہ گودام میں کیا چیز موجود تھی۔ ٹوکیو کے جنوب میں واقع ساگامی آرا کے علاقے کے مکینوں نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے 10 منٹ تک مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی اور بارود کی بو کو محسوس کیا۔ شدت پسند گروپ داعش نے شام میں مشرق وسطی کے قدیم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک میں تاریخی عبادت گاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ شام کے آثار قدیمہ کے سربراہ مامون عبد الکریم کا کہنا ہے کہ ان کے بدترین خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پالمارا میں شدت پسندوں نے بارودی مواد نصب کر کے 2000 سال پرانی بشامین عبادت گاہ اور اس کے گرد رومن طرز کے ستونوں کو تباہ کر دیا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی شدت پسندوں کی طرف سے اتوار کو کی گئی اس کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی عسکریت پسندوں نے پالمارا کے آثار کے سابق ڈائریکٹر خالد اسد کو سرعام قتل کر دیا تھا۔ وہ 50 سالوں سے اس نہایت حساس تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کام کرتے آ رہے تھے۔ داعش نے رواں سال مئی میں پالمارا پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بھارت میں ایک ریل گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم میں کرناٹک کی ریاستی اسمبلی کے رکن وینکٹاش نیاک سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے اننتاپور کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب ایک ریلوے کراسنگ سے گزرتے ہوئے ٹرین ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس پر گرینائٹ پتھر لدا ہوا تھا۔ اس حادثے میں 25 افراد زخمی بھی ہوئے اور یہ اس ماہ ہونے والا ریل کا دوسرا مہلک حادثہ تھا۔ اس حادثے میں کرناٹک کی قانون ساز اسمبلی کے رکن نیاک، ٹرک ڈرائیور اور 3 دیگر افراد ہلاک ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا اور وہ ریلوے کراسنگ کے بند گیٹ نہیں دیکھ سکا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے پیر کو 3 امریکی اور 1 برطانوی شہری کو فرانس کے سب سے اعلی اعزاز لیجن آنر سے نوازا ہے۔ ان افراد نے گزشتہ ہفتے ایک ریل گاڑی پر ایک بندوق بردار شدت پسند کو غیر مسلح کیا تھا۔ اس ایوارڈ کا اعلان اس وقت کیا گیا جب یہ بات سامنے آئی کہ ایک امریکی شہری اسپینسر اسٹون نے اس دوران ایک مسافر کی جان بھی بچائی ہے۔ مشتبہ شخص کے وکیل نے اتوار کو کہا کہ مراکش سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ ایوب الخزانی اس بات پر حق کا بکا ہے کہ اسے شدت پسند سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف مسافروں کو لوٹنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ ایمسٹرڈیم سے پیرس جانے والی ٹرین پر سفر کرنے والے 23 سالہ اسٹون نے اتوار کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے خود زخمی ہونے کے باوجود ایک اور مسافر کے زخم کو انگلی سے دبا کر اس سے بہنے والے خون کو روکا۔ انہوں نے اپنے دوستوں 23 سالہ اینتھونی سیڈلر اور 22 سالہ الیک اسکالٹوس کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی گردن کے دائیں یا بائیں جانب سے خون بہ رہا ہے۔ اسٹون کی دائیں آنکھ کے اوپر ایک زخم لگا تھا، جبکہ اس کے زخمی ہاتھ کو محفوظ رکھنے کے لیے دائیں بازو کو گلے میں پٹی ڈال کر سہارا دیا گیا تھا۔ زخمی مسافر اب بھی ہسپتال میں ہے۔ فرانس میں امریکہ کی سفیر جین ہارٹلی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس کی حالت اچھی ہے۔ صدر اولاند نے فرانس میں مقیم 62 سالہ برطانوی شہری کو بھی اعزاز سے نوازا۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے پیر کے روز اعلانیہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا حالیہ اشتعال انگیزی کے لیے معافی مانگے، جبکہ جزیرہ نما پر جنگ کو روکنے کی کوشش میں دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مذاکرات کسی سفارتی حل تک پہنچنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی ایک رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
پیر کے روز سول میں اپنے اعلی مشیروں کے ساتھ میٹنگ میں صدر پارک نے کہا کہ جنوبی کوریا سرحد پار شمال میں لاؤڈ سپیکروں کے استعمال کو اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک پیونگ یانگ معافی نہیں مانگتا۔ صدر پارک کے الفاظ ہیں،
میبون پھمبک دیو اتن ایرن توبال گوا پران سنگوانگل دیپوری حجی آنریومین۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ واضح معافی اور دوبارہ ایسا ہونے کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سالانہ اشتعال انگیزی اور پریشان کن صورتحال دوبارہ سامنے نہ آئے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر معافی نہ مانگی گئی یا احتیاط نہ برتی گئی تو جنوبی کوریا کی حکومت منصفانہ اقدامات کرے گی اور لاؤڈ سپیکر نشریات جاری رکھے جائیں گے۔ مجھے اپنی فوج پر یقین ہے اور اپنے فوجیوں کی وفاداری پر یقین ہے۔ سول نے حال ہی میں سرحدی علاقے میں سرحد پار پیونگ یانگ مخالف نشریات کا دوبارہ آغاز کیا ہے، جو گزشتہ 10 برسوں میں پہلی بار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہنگامی مذاکرات فائر بندی کے مقام پان منجوم گاؤں میں ہفتے کے روز اس وقت شروع ہوئے جب پیونگ یانگ کی جانب سے نشریات کو بند کرنے کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب تھی۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم منسوک نے کہا ہے کہ سول دیکھ رہا ہے کہ شمالی کوریا جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ
ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں سے متعلق ہمارے خیالات یہ ہیں کہ ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہماری فوج یا جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجیں شمالی کوریا کو روکیں۔ اس لیے ہماری ترجیح ہے کہ مکمل تیاری کی پوزیشن برقرار رکھ کر اشتعال انگیزیوں کو روکا جائے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اس کے لیے اسے سخت سزا دی جائے تاکہ پیونگ یانگ مزید ایسا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے 3 روز سے جاری ہیں۔ دونوں اطراف کی نمائندگی اعلیٰ فوجی حکام اور سفارتکار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون، ایک سابق فوجی کوریائی وزیر خارجہ، نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کی کوششوں میں اضافہ کریں۔ تاہم حکام نے ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، سوائے اس کے کہ مذاکرات کشیدہ ہیں اور دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی حالیہ بحران کو ختم کرنے کے مطالبات پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر براک اوباما کو جزیرہ نما کوریا کی صورتحال کے بارے میں باخبر رکھا جا رہا ہے۔ ایک ترجمان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ امریکی وزارت خارجہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم جنوبی کوریا کے ساتھ اپنے اتحاد کے عزم پر ثابت قدمی سے قائم رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان غیر فوجی علاقے میں 14 اگست کو ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے جنوبی کوریا کے 2 فوجی زخمی ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ موجودہ بحران کا باعث بنا۔ سول کا الزام ہے کہ دھماکہ خیز آلات پیونگ یانگ نے نصب کیے تھے، جس کے بعد جنوبی کوریا نے گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے سرحد پار شمالی کوریا کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ اقوام متحدہ، امریکہ، حتیٰ کہ شمالی کوریا کے اتحادی چین نے بھی کشیدہ اور مزید ممکنہ تصادم سے بچنے کے لیے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس میں ایک قدیم ترین بستی کو مسمار کرنے کے منصوبے پر وہاں مقیم روما آبادی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے خاصا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیرس میں لا کورنیف کے نواحی علاقے سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اتوار کے روز سمائٹنز ایونجیلیکل چرچ میں ایک میٹنگ میں اس ماہ کے آخر تک اس کچی آبادی کو مسمار کرنے کے مقامی حکام کے منصوبوں کے بعد کی زندگی کے بارے میں نہیں بلکہ فوری مستقبل کے بارے میں غور کیا گیا۔ پیرس کے شمال میں ایک شاہراہ کے نیچے لاکونف میں عارضی گھروں کی یہ تاریک بستی جہاں چوہوں کی بہتات ہے ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی رہنا چاہے، مگر سماہیٹنز کے 300 رہائشیوں کے لیے جن میں اکثریت مغربی رومانیا کے روما کی ہے یہ واحد رہائش گاہ ہے، اور آج روما اور ان کے حمایتی مزاحمت کر رہے ہیں.
Well, if we don't move much, yeah, there's some, look, if we don't move there, a bit everywhere in the middle of this little street, you have a few rats there.
مائر تامی فیونا میڈوز اس ایسوسیشن سے وابستہ ہیں جو ان لوگوں کو ایک اور متبادل کی پیشکش کر رہی ہے.
The only thing what we want to do is that for 2 or 3 years we help them on a project so they can earn money and become normal Europeans and get out of this slum, get out of poverty.
وہ کہتی ہیں ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2 یا 3 سال کے لیے ہم انہیں ایک پروجیکٹ پر مدد دیں تاکہ وہ اتنی رقم کما سکیں کہ ایک عام یورپی کی طرح زندگی گزار سکیں اور اس کچی آبادی سے غربت سے باہر نکل سکیں. اگر میئر انہیں باہر نکال دیتے ہیں تو وہ ادھر ادھر گلیوں میں پھیل جائیں گے، وہ ایک نئی کچی بستی بسا لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسوسی ایشن چاہتی ہے کہ وہ اس بستی کی حالت بہتر بنائے، وہاں ٹوائلٹس بنے، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا انتظام ہو، ایک مستقل پتہ ہو، روما بچے اسکول جا سکیں اور ان کے والدین کو ملازمت مل جائے. اس کی مدد سے وہ سماہیٹن سے نکل کر بہتر گھروں اور بہتر زندگی کی جانب بڑھیں. لاکونف کے میئر یڈیپو کہتے ہیں کہ یہ کچی آبادی قائم نہیں رہ سکتی، یہ حفظان صحت کے خلاف اور غیر محفوظ ہے. میئر پو نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دینے سے انکار کیا، تاہم لاکونف کے ایک رہائشی مصطفیٰ محبوب کا خیال ہے کہ میئر کی بات میں وزن ہے. لوگ اس کچی آبادی کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، مگر میئر کے پاس اسے مسمار کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں. اسمائل ٹین میں رہنے والے 17 سالہ جوزف فارکس نے اس آبادی کو بچانے کے لیے ایک عرضداشت تیار کی ہے جس پر تقریباً 37,000 دستخط ہیں. اس کا کہنا ہے کہ یہاں کے روما مختلف زندگی چاہتے ہیں، وہ فرانس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، رہنے کی جگہ چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ انہیں ملک سے نکال دیا جائے. سٹی ہال سے سمائٹن پروجیکٹ کے حامی کانسلر مہدی بوٹیگمس کہتے ہیں،
آئی تھنک دیٹ ہیومن بینگ شوڈ بی بیٹر ریسپیکٹڈ اینڈ شوڈ لیو ان اے بیٹر سچویشن دین واٹ وی آفر دس پیپل.
میرا خیال ہے کہ انسانوں کی اس سے بہتر قدر ہونی چاہیے اور ان کی زندگی اس سے بہتر حالات میں گزرنی چاہیے جو ہم ان لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ روما ہیں انہیں معمول کی زندگی سے نکال نہیں دینا چاہیے. ملک میں رہنے والے 20,000 کے قریب روما کے لیے بنائی گئی پالیسیوں پر فرانس کو بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا ہے. ہر سال ہزاروں بے دخل اور جلاوطن کیے جاتے ہیں، اور سماہیٹن اس کے حامیوں کے لیے ایک نمونہ اور یورپ کے ایک بڑے مسئلے کا ایک حل ہو سکتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کے مسئلے پر گفتگو کریں گے. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 55,00,000 نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں. یہ بات طبی جریدے دی لانسٹ میں شائع ہونے والی متعدد ریسرچ میں سامنے آئی ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈیکیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود نوزائیدہ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال پر بہت کم رقم خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ ان میں سے بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے. ریسرچ کی قیادت کرنے والی جوئے لان کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات سے متعلق یہ نہایت صحیح اندازہ ہے. جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا.
Every year there are 2.9 million babies who die in the first month of life and most shockingly a million.
ہر سال تقریباً 29 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب اپنی پہلی سالگرہ پر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جبکہ 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح 12 لاکھ بچے عین پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں. یہ الفاظ سے جوائے لون کے. بچوں کی بیشتر اموات غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں واقع ہوتی ہیں، تاہم اس سے امیر ممالک بھی مبرہ نہیں. امریکہ میں ہر سال وقت سے پہلے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جو صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. نوزائیدہ بچوں کی اموات کی وجوہات میں پیدائش کے وقت عدم توجہ اور انفیکشن شامل ہے. لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک پروفیسر لون کہتی ہیں کہ محض چند ڈالر کے خرچ سے بہت سے بچوں اور ماؤں کو بچایا جا سکتا ہے.
In this series we show very clearly that 71% of newborn deaths can be prevented.
نوزائیدہ بچوں کی تقریباً 70% تعداد کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 30 لاکھ عورتوں اور بچوں کو جن میں نوزائیدہ اور مردہ پیدا ہونے والے بچے شامل ہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی رقم خرچ کی جائے. دا لانسٹ نامی جریدے کی اس ریسرچ میں 17 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 28 اداروں کے 50 ماہرین نے شرکت کی. ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ان اموات کو یقیناً بہت کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں طبی نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر بنایا جائے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جمشید انصاری ایک بہت ہی ورسٹائل اداکار. تفصیلات فکر و فن میں.
مامو ایسا کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا، وہ ایک دماغ ہوتا ہے اور اللہ میاں نے اسی لیے اور ایسے ہی موقعوں کے لیے فٹ کیا ہے آپ کے اوپر. اس کا سوئچ آن کیجئے، اللہ بھلا کرے.
جمشید انصاری 24 اگست کو اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ گئے. وہ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں 31 دسمبر کو پیدا ہوئے. 6 برس کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان چلے آئے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی. ان کا فنی کریئر 40 برسوں پر محیط ہے.
جا رہا ہوں تو وہ لڑکیوں سے کہہ دوں کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ادھر آؤ، دیکھیں جناب دور سے بات کیا کیجیے، میں زیادہ انقریب ترین آنا پسند نہیں کرتا ہوں.
انہوں نے ریڈیو پر طویل ترین عرصے تک چلنے والے پروگرام حامد میاں کے حامی صفدر کا یادگار کردار ادا کیا. اس کے علاوہ مشہور سٹیج ڈرامے بکرا قسطوں پر میں جمشید نے ایک جاندار کردار ادا کیا. ان کا پہلا ڈرامہ جھروکے تھا جو لاہور سے 1968 میں ٹیلی کاسٹ ہوا. کراچی سے ان کا پہلا ڈرامہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تھا. یہ ڈرامہ ٹی وی ناظرین کے ذہنوں اور دلوں میں آج بھی تازہ ہے.
لیکن آپ کا رویہ ہے نا، یہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا.
تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟
کیا میں آپ کو گھوڑا نظر آتا ہوں؟
جمشید انصاری انکل عرفی میں حسنات بھائی کے کردار سے راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے. ان کا ڈائیلاگ چکو ہے میرے پاس اور افشان تم سمجھ نہیں رہی ہو آج بھی ٹی وی کے ناظرین کو نہیں بھولے.
تمہاری پستول کھا جاؤں گا کیا؟ گولی مار کر واپس کر دوں گا. چھوڑنا نا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. ارے چھوڑنا، مجھے گدگدی ہو رہی ہے، کیا کر رہا ہوں تم؟ اگر ماں منگنی ہوگی نا تو پٹرا ہو جائے گا.
ہاں چل چل اندر چل.
تو آج تک پکڑو نا، انجیکشن لگا بھائی. ہاں میرا سمجھ نہیں رہا ہو تم بات کو. ہے تو واقف نہیں ہو، جڑا جانتا ہوں، چکو ہے میرے پاس.
اس کے علاوہ بھی ان کے کئی جملے زبان زدے عام ہوئے. زور کس پہ ہوا اور پتہ ہی نہیں. تنہائیاں، انکہی، دوسری عورت، زیر زبر پیش، منزلیں، بے وفائی، ہمارے گھر میں اور اس گھر کے اندر ان کے چند مشہور ڈرامے ہیں. انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا.
یہ کیا حرکت تھی؟
جی کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ کہیں گزر تو نہیں گئے. اصل تقریباً آپ چل بسے تھے اس لیے میں نے آپ کو بلا لیا.
انہوں نے فلم سوغات پاکیزہ اور پنجابی زبان کی فلم اجدیاں کڑیاں میں کام کیا. جمشید 1974 میں شادی کے بندھن میں بندھے. ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. فن کی دنیا میں کامیابی سے رواں دواں یہ کشتی اس وقت بگولوں کی زد میں آ گئی جب سن 2000 میں یہ پتا چلا کہ جمشید انصاری کو برین ٹیومر ہے. ٹیومر کی تشخیص کے ساتھ ہی اس مرض نے اپنے پنجے اس تیزی سے جکڑنا شروع کر دیے کہ آخر کار ان کی بصارت بالکل ختم ہو گئی اور اس چمکتے دمکتے ستارے نے آخر 24 اگست سن 2005 کو ہمیشہ کے لیے فن کے اس آسمان کو خیر باد کہہ دیا۔
ناتھ بھائی سے ہو رہی ہے؟
کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ؟ کیا کہہ رہی ہو؟
اجرا کی ممی ناتھ بھائی سے ہو گئی ہے نا؟
خبردار جو تم نے مجھ سے اس قسم کی باتیں کی، میں اس قسم کی باتیں برداشت نہیں کرتا ہوں بالکل بھی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے فکر و فن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ سامعین، پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی اس وقت ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ کراچی آپریشن اور ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بیان دے رہے ہیں۔ اس بارے میں ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی، اور جیسے ہی یہ رپورٹ موصول ہوئی ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ عالمی منڈیوں میں جاری گراوٹ کے تناظر میں کراچی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندے کا رجحان رہا۔ مقامی میڈیا کے مطابق سرمایہ کار عالمی منڈیوں کی صورتحال کے بعد ملک میں منڈی کی صورتحال کے بارے میں خدشات اور تشویش کا شکار ہیں۔ کراچی سے رپورٹ دی ہے شہزاد حسین نے۔
دنیا کے کئی اور ممالک کی طرح پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی دیکھی گئی۔ اقتصادی امور کے ماہر خرم شہزاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بھر میں مارکیٹ کا یہی حال ہے اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر ہارون اگر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایشیا کے اندر اس وقت جو ابھی ریسیشن آیا ہوا ہے کروڈ آئل کے نیچے آنے سے، اور ویسے ہی یہاں پر جو اتنی جو اسٹاک تھی اتنی نان ریئلسٹک بڑھ گئی تھی کہ وہ کریکشن آنا ہی آنا تھا جو نظر آیا، اور ان کو بیس بنایا کروڈ آئل نے کہ کروڈ آئل نیچے آیا۔ حالانکہ اس کا کوئی اس کا بینیفٹ تو الٹا ایشیا میں زیادہ اچھا آنا چاہیے، تو یہ آرٹیفیشلی چل رہا تھا تو وہ ان کا ریئیکشن ابھی نظر آیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مزید اور خرابی آنی ہے اسٹاک کے سیکٹر میں ابھی آئی ہے، مجھے اور مزید جو دوسری کمیونٹی ہے وہ بھی افیکٹ کرے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق چھوٹے سرمایہ دار بیرونی سرمایہ داروں کی دیکھا دیکھی خوف کے مارے اپنے حصے بیچ رہے ہیں۔ بیرونی سرمایہ دار دوسری منڈیوں میں ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں اپنے حصے منافع پر بیچ رہے ہیں۔ مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال کی ایک اہم وجہ چین کی منڈیوں میں مندی اور یونان میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی منسوخی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر مذاکراتی عمل جلد دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ اتوار کو بھارت کی خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان رواں ہفتے طے شدہ ملاقات کی منسوخی پر مایوسی ہوئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جولائی میں روس کے شہر اوفا میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان ہونے والی بات چیت اور مذاکرات کی بحالی کا اعلان حوصلہ افزا تھا، جس کی بنیاد پر امریکہ کو امید تھی کہ بات چیت کا عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ جان کربی نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کی حکومتوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا عمل جلد بحال کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لگ بھگ ایک سال کے تعطل کے بعد مذاکرات اتوار کو نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونا تھے، لیکن دونوں ملکوں کے اعلی حکام کی جانب سے سخت بیان بازی کے بعد مذاکرات منسوخ کر دیے گئے تھے۔ پاکستان اور بھارت کی قومی سلامتی کے مشیروں کی طے شدہ ملاقات کی منسوخی کا ذمہ دار دونوں ملک ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان ایٹمی ہمسایہ قوتوں کو اعتماد سازی پر مبنی سفارتی کوششوں کے ذریعے تناؤ کم کرنا چاہیے، جو کہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ اس ملاقات کے لیے بھارت نے پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی سرتاج عزیز کو 23 اور 24 اگست کو نئی دہلی میں مدعو کر رکھا تھا، لیکن بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنماؤں کو پاکستانی ہائی کمیشن میں مدعو کرنے کے معاملے پر دونوں جانب سے سخت موقف اپنائے جانے کی وجہ سے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات منسوخی پر منتج ہوئی۔ بھارت ان رہنماؤں سے ملاقات کو نامناسب قرار دیتا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ میل جول ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور بھارت کی طرف سے اس کی ممانعت اس کے بقول پیش کی شرط سے مشیروں کی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھارت نے گزشتہ سال اگست میں دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹری سطح کے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات بھی ایک ایسی ملاقات کے باعث یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیے تھے۔ پچھلے مہینے اس انکشاف کے بعد کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ پہلے طالبان کے امیر ملا عمر کا انتقال ہو گیا تھا، افغان طالبان کے اعلی سطح کے لیڈر گروپ کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی دنوں تک اجلاس کرتے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے جہاں مبینہ طور پر خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایاز گل کی بھیجی ہوئی رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی۔
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کے روز وائس آف امریکہ کو یہ تصدیق کی کہ مذہبی لیڈر اور طالبان کے سرکردہ افراد کوئی حل ڈھونڈنے کے لیے اجلاس کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ یہ اجلاس کس مقام پر ہوئے۔ مسٹر مجاہد نے کہا کہ ہمارے لیڈر ہمارے کچھ ناراض بھائیوں کے خدشات اور تحفظات دور کرنے کے لیے اجلاسوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ طالبان کے اندر تنازعوں یا کسی قسم کے حقیقی اختلافات سے متعلق خبریں گمراہ کن ہیں اور اس گروپ کے اتحاد اور یکجہتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ ملا عمر کے جانشین ملا اختر منصور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں، جن میں مرحوم امیر ملا عمر کے خاندان کے افراد اور کچھ دوسرے سینئر طالبان کمانڈر بھی شامل ہیں، اپنی پوزیشن کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئے طالبان امیر کے ایک سیاسی مشیر عبدالحی مطمئن نے وائس آف امریکہ کو ایک شاذ و نادر انٹرویو میں کہا کہ گروپ کے اندر گہری دراڑے پڑنے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ مطمئن نے کہا کہ طالبان کمانڈروں اور طویل عرصے کے ہمارے اتحادیوں کو نئی قیادت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ منصور ملا عمر کے نائب تھے اور اس وقت بھی طالبان کے سیاسی اور عسکری امور کی قیادت کر رہے تھے جب ملا عمر حیات تھے۔ ان کے الفاظ ہیں،
موسٹ آف ممبر آف شورا ہیو سپورٹڈ منصور، منصور واز دا بیسٹ چوائس۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان قیادت کی کونسل شورا کے زیادہ تر ارکان منصور کی حمایت کر چکے ہیں، امارات کے لیے وہ بہترین انتخاب تھے کیونکہ وہ 6 یا 7 سال سے طالبان کے امور چلا رہے تھے۔ مطمئن نے مستقبل قریب میں افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔ ملا منصور نے اپنی افتتاحی تقریر میں کابل کے ساتھ بات چیت کو مسترد کیا اور غیر ملکی فورسز اور افغان حکومت کے خلاف عسکری کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے فرانس مائیکل میلبرن نے جمعے کے روز اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور طالبان لیڈر ملا منصور کو درپیش اندرونی اختلافات اور دراڑوں کا ذکر کر کے افغانستان میں امن کے مستقبل اور مفاہمت پر اپنے شکوک و شبہات کا شکار دکھائی دیے۔
The question is now whether he will remain as the leadership figure. Right now it seems indeed that he will be able
اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ ایک قائدانہ شخصیت کے طور پر برقرار رہے گا۔ اس وقت حقیقتاً یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ بچانے کے قابل ہو جائے گا، اور کیا مذاکرات کی میز پر واپس جانے کی رضامندی میں کچھ وقفہ آئے گا اور اس سلسلے کو اسی مقام سے جوڑے گا جہاں سے یہ ٹوٹا تھا۔ ہمسایہ ملک پاکستان نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان 7 جولائی کو مذاکرات کے افتتاحی دور کی ثالثی اور میزبانی کی تھی، جو گزشتہ 14 سال کے عرصے میں ان دونوں فریقوں کے درمیان پہلے بالمشافہ مذاکرات تھے، لیکن مذاکرات کا اگلا دور ملا عمر کے انتقال کی خبریں آنے کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ ملا اختر منصور کے طالبان کا امیر منتخب ہونے کے صرف چند روز بعد افغان دارالحکومت کابل بم دھماکوں کے سلسلے وار حملوں کا نشانہ بن گیا، جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ طالبان نے ان میں سے زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ تشدد کے ان واقعات پر افغان صدر نے واویلا کرتے ہوئے پاکستان پر یہ الزام لگایا کہ اس نے شورش پسندوں کو اپنی سرزمین پر جمع ہونے اور سرحد پار حملے کرنے کی اجازت دی۔ اسلام آباد نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما پیر کے روز لاس ویگاس کی سربراہ کانفرنس میں اپنے خطاب میں ملکی توانائی کی پیداوار کو صاف کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہ تقریب اس کے بعد ہو رہی ہے جب مسٹر اوباما 2 ہفتے کی تعطیلات گزارنے کے بعد واپس لوٹے ہیں۔ اس دوران کئی اہم امور کا ان کو اگلے مہینوں میں سامنا ہوگا. اس میں سب سے اہم ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی معاہدوں کو شکوک میں مبتلا کانگریس سے منظوری کروانا شامل ہے. کانفرنس کے منتظمین کے مطابق پیر کے روز قومی صاف توانائی اجلاس کا مقصد ان طریقوں پر غور کرنا ہے جن میں حکومت اور نجی شعبہ توانائی کو صاف کرنے کے حل اور امریکی پاور گریڈ کو جدید بنا سکیں. امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر ہیری ریڈ نے امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی حمایت کا اعلان کیا ہے. معاہدے کے تحت ایران خود پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کے عوض اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے گا. اتوار کو ایک بیان میں سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ریڈ نے کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا بہترین راستہ ہے. ان کی حمایت کے اعلان کے بعد کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے لیے اس معاہدے کا راستہ روکنے کے لیے درکار ووٹ حاصل کرنے کا امکان کم ہو گیا ہے. ریپبلکن پارٹی اور اسرائیل کا موقف ہے کہ اس معاہدے کے تحت ایران کو جوہری پروگرام جاری رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ اس پر عائد پابندیوں میں نرمی سے اسے اربوں ڈالر تک رسائی حاصل ہوگی. ریڈ نے کہا کہ اس معاہدے کے لیے ان کی حمایت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مخالفین نے کوئی قابل عمل متبادل پیش نہیں کیا. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی نے مذاکرات کے ذریعے معاہدے میں ایسی شرائط رکھی ہیں جو اسرائیل کو ایران کے ممکنہ جوہری خطرے سے محفوظ رکھیں گی. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منتظمین نے اس احتجاج کو ملتوی کر دیا ہے جسے پیر کے روز کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا. اس سے ایک روز پہلے حکومت کے خلاف ایک مظاہرہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا تھا. ملک میں گندگی اور تعفن کے خلاف مہم نے فیس بک پر اعلان کیا کہ پیر کی شام بیروت میں مجوزہ احتجاج ملتوی کر دیا گیا ہے اور منتظمین اپنے مطالبے پر نظر ثانی کر رہے ہیں. وہ صورتحال کی وضاحت کے لیے پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. اتوار کے روز بیروت میں ہزاروں لوگوں نے پرامن احتجاج شروع کیا اور ملک میں کچروں کے ڈھیر پر غصے کا اظہار کیا اور ان کی زیادہ مایوسی اس سیاسی نظام کے خلاف تھی جو ایک سال سے زیادہ عرصے سے نیا صدر منتخب نہیں کر سکی. لیکن جب سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کی اور آنسو گیس استعمال کی تو جواباً مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور بوتلیں پھینکیں اور رکاوٹیں توڑ ڈالیں. اٹلی کے کوسٹ گارڈ اور بحری فوج نے بحر روم کے راستے غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے مزید 4,400 تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچا کر ساحل منتقل کر دیا ہے. اطالوی حکام کی جانب سے اتوار کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ان تمام افراد کو ہفتے کو لیبیا کے ساحل کے نزدیک دن بھر جاری رہنے والے امدادی آپریشن کے نتیجے میں بچایا گیا ہے. حکام کے مطابق یہ تمام افراد 20 سے زائد انتہائی خستہ حال کشتیوں پر سوار تھے جن کی جانب سے اطالوی بحریہ کو مدد کے پیغامات موصول ہونے کے بعد جہاز اور کشتیاں علاقے میں روانہ کی گئی تھیں. اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ ان تارکین وطن کو ساحل منتقل کرنے کے آپریشن میں آئرلینڈ اور ناروے کے جہازوں نے بھی حصہ لیا. خستہ حال کشتیوں پر سوار ہو کر افریقہ سے یورپ پہنچنے کی جستجو کرنے والے ان غیر قانونی تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اطالوی بحریہ اور کوسٹ گارڈز کی اس نوعیت کی امدادی سرگرمیاں اب معمول بن چکی ہیں, لیکن صرف ایک دن میں 4,500 تارکین وطن کی آمد غیر معمولی تعداد ہے. یورپی حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک 1,00,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن بحیرہ روم عبور کر کے اٹلی پہنچ چکے ہیں جن کی اکثریت کا تعلق افریقہ اور مشرق وسطی سے ہے. اٹلی کی حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر موسم معتدل اور سمندر پرسکون رہا تو رواں سال اٹلی پہنچنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد 2,00,000 تک پہنچ سکتی ہے جو گزشتہ سال سے 30,000 زیادہ ہوگی. متحدہ عرب امارات کے ایک فوجی دستے نے یمن میں کارروائی کر کے اس برطانوی شہری کو بازیاب کرا لیا ہے جسے 1.5 قبل القاعدہ نے اغوا کر لیا تھا. برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے اپنے ایک بیان میں فوجی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی حکومت کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. اتوار کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بازیاب کرائے جانے والا برطانوی شہری محفوظ اور ٹھیک ہے اور اس تک برطانوی حکومت کے اہلکاروں کو رسائی مل گئی ہے. برطانوی وزارت خارجہ نے شدت پسندوں کی تحویل سے بازیاب کرائے جانے والے شہری کی شناخت ظاہر نہیں کی, لیکن امارات کی خبر ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بازیاب ہونے والا شہری 64 سالہ ڈگلس رابرٹ سیمپل ہے. بینکاک میں ہزاروں رہائش گاہوں کی تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ ایک ہفتہ قبل ایک معروف درگاہ پر ہونے والے بم دھماکے کے بارے میں کچھ معلومات مل سکیں۔ ان رہائش گاہوں میں وہ گیسٹ ہاؤسز بھی شامل ہیں جہاں اکثر غیر ملکی قیام کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن اس دھماکے کے بارے میں کی جانے والی چھان بین کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ رپورٹ سنا رہی ہیں بہجت چیلانی۔
تھائی لینڈ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں دارالحکومت بینکاک میں 10,000 سے زائد مقامات کا معائنہ کرنا ہے اور تلاشی لینا ہے، جو گزشتہ پیر کو ایروان شرائن پر مہلک بم دھماکے کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سرکاری عہدیداروں نے ابتدا میں بین الاقوامی ماہرین کی طرف سے چھان بین میں مدد دینے کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ تھائی حکام بینکاک میں ہونے والے اس بم دھماکے کو بدترین دھماکے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ پولیس نے اب یہ کہا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ حساس ساز و سامان نہیں ہے اور وہ غیر ملکی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔
ٹیکنالوجی سمائی مائی نے کھو نم لب بائیو میٹرک کھو مچائے بائیو میٹرک کا پکوپ دوائے لائی پھیم نیو۔
تھائی لینڈ میں نیشنل پولیس کے کمانڈر جنرل سوم جوت پوم مون موانگ نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بائیو میٹرک سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں انگلیوں کے نشانات، چہرے یا پھر آنکھ کی پتلی کی پہچان کی جا سکتی ہے، اور تھائی لینڈ کے پاس اس وقت یہ نظام موجود نہیں۔ پولیس جنرل نے یہ بھی کہا کہ مشتبہ شخص کی بہتر شناخت کے حصول میں وسطی بینکاک میں کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کیمروں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بھی رکاوٹ آ رہی ہے، جو مشتبہ فرد کے فرار ہونے والے مرکزی راستے کی ریکارڈنگ نہیں کر سکے۔ حکام مشتبہ شخص کے بدستور تھائی لینڈ میں ہی ہونے کے امکان کے بارے میں بھی متضاد بیان دے رہے ہیں۔ کسی تنظیم نے ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جو ایشیا سے آئے ہوئے سیاحوں کی ایک معروف زیارت پر کیا گیا۔ دھماکے کے بعد ابھی تک 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان میں سے 2 تو تھائی لینڈ ہی کے باشندے ہیں، جنہیں سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے پر تحویل میں لیا گیا، جبکہ تیسرا شخص ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ایک فوٹوگرافر ہے، جو بم دھماکے کی کوریج کے بعد بینکاک سے واپس جاتے ہوئے اپنی پرواز کے دوران زرہ بکتر اور ہیلمٹ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
بلوچستان کے ضلع تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے چند روز قبل اغوا کیے گئے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے 4 اہلکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، جن کی لاشیں اتوار کو دشت کے علاقے سے برامد ہوئی ہیں۔ ضلع تربت میں لیویز کے اہلکار نور محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ جمعرات کو مسلح افراد نے گوادر کاشغر شاہراہ کی تعمیر کرنے والی کمپنی کے 4 لوگوں کو اغوا کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ لیویز اہلکار مغویوں کی تلاش میں مصروف تھے کہ انہیں دشت کے علاقے میں ایک ندی سے ان 4 کی لاشیں ملیں۔ نور محمد کا کہنا تھا کہ مرنے والوں میں سے 2 کا تعلق کوئٹہ اور 1 کا وزیرستان سے تھا، جبکہ 1 کے بارے میں تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ ایف سی حکام کے مطابق اس واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور مذکورہ علاقے سے 9 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا، جن سے تفتیش کی جائے گی۔ بلوچستان کے 2 اضلاع تربت اور آواران میں گوادر کاشغر شاہراہ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے اور وفاقی حکومت کے مطابق اس پر 460 کلومیٹر سڑک کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان اضلاع میں بلوچ عسکری تنظیمیں کافی سرگرم ہیں۔ رواں ماہ کے دوران تربت کے علاقے میں بھی ایف سی کی ایک گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں 1 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 دوسرے زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے بھی ایف سی اور دوسرے صوبوں سے محنت مزدوری کے لیے آنے والے مزدوروں پر جان لیوا حملے ہوتے رہے ہیں، جن میں اب تک درجنوں مزدور اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام بیشتر حملوں کی ذمہ داری بلوچ عسکریت پسندوں پر عائد کرتے ہیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو جنوب مشرقی ایشیا میں روہنگیا آبادی کی حالت اظہار پر گہری تشویش ہے۔ روہنگیا تقریباً 12 لاکھ لوگوں پر مشتمل مسلمان اقلیتی آبادی ہے، جو برما کی ریاست راکھین میں آباد ہے، جہاں انہیں مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور تشدد اور استحصال کے ماحول کا سامنا ہے، جس میں برما کی فوج کی جانب سے بے گار، نقل و حرکت کی آزادی پر پابندی اور طبی دیکھ بھال اور خوراک تک رسائی میں رکاوٹ کا سامنا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے یا مذہبی نوعیت کی عمارتوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال پر حد درجہ پابندیاں عائد ہیں۔ برما میں نسلوں سے رہنے کے باوجود سابق فوجی حکومتوں کی بنائی ہوئی پالیسیوں کی وجہ سے وہ بے وطن ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو کر کیمپوں میں گزر بسر کر رہے ہیں اور انہیں روزگار، بازاروں میں خوراک یا عبادت گاہوں تک کوئی رسائی حاصل نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی تجارت کرنے والوں کے لیے شکار بنتے رہتے ہیں جو بیرون ملک بہتر زندگی کے وعدوں پر انہیں ورگلاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 500,000 روہنگیا پناہ گزین بغیر کسی دستاویز کے بنگلہ دیش میں برما کے قریبی علاقے کاکس بازار میں قیام پذیر ہیں اور تقریباً 32,000 رجسٹرڈ شدہ روہنگیا کاٹو پالانگ اور نیاپارا کے پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ فوجی کارروائیوں اور راکھین کے صوبے میں مستقل جبر و استبداد کے نتیجے میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے برما کی حکومت سے بارہا کہا ہے کہ وہ تمام ضرورت مندوں کی بلا روک ٹوک انسانی ہمدردی کی بنیادی سہولتوں تک رسائی فراہم کرے اور اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے روہنگیا کی اپنے گھروں تک رضاکارانہ واپسی میں سہولت فراہم کرے، راکھین کے صوبے میں انسانی صورتحال میں بہتری پیدا کرے۔ اس سال موسم گرما کے شروع میں صدر اوباما نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا،
I think if I were Rohingya, I would want to stay where I was born. I'd want to stay in the land where my parents had lived.
میرا خیال ہے کہ اگر میں روہنگیا ہوتا تو میں جہاں پیدا ہوا تھا میں اسی جگہ رہنا چاہوں گا، میں اس سرزمین پر رہنا چاہوں گا جہاں ہمارے والدین رہتے تھے۔ تاہم میں اس بات کا متمنی ہوں گا کہ اسے یقینی بنایا جائے کہ میری حکومت میرا تحفظ کر رہی ہے اور یہ کہ لوگ میرے ساتھ منصفانہ سلوک کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ یہ نہایت اہم ہے کہ عبوری ماحول میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ روہنگیا کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ راکھین کے صوبے میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم مل جل کر اقدامات کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکی ریاست نیو جرسی کے قصبے وڈز ٹاؤن میں سیلم کاؤنٹی میں لگنے والے سالانہ میلے یا فیئر کے بارے میں۔ وڈز ٹاؤن میں سالانہ میلہ اپنے جوبن پر ہے۔ ارد گرد لہلیاتی فصلوں کے درمیان وسیع میدان میں سینکڑوں گاڑیاں عارضی طور پر بنائی گئی پارکنگ لاٹس میں کھڑی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں اسٹال لگائے گئے ہیں۔ یہ علاقہ امریکہ کی مشہور ڈیلیور برج اور ڈیلیور ویلی کے نزدیک واقع ہے۔ چونکہ اس میلے کا بنیادی مقصد سیلم کاؤنٹی کے اندر زراعت کو فروغ دینا ہے، لہذا زیادہ تر اسٹالز زرعی پیداوار اور زرعی مشینری اور لائف اسٹاک سے متعلق ہیں۔ علاقے میں یہ میلہ بہت مقبول ہے اور گزشتہ 30 برسوں سے باقاعدگی سے منعقد ہو رہا ہے۔ کاؤنٹی کی مدد سے اس میلے کا اہتمام غیر سرکاری تنظیم فیئر ایسوسی ایشن کرتی ہے۔ میلے کی منتظم ڈورتھی کوئرک سی بی ایس فیلی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں، ایک سوتی جھلک۔
سال 2015
میں 4 روزہ میلے کا انعقاد 4 سے 7 اگست کے درمیان کیا گیا۔ اس میلے میں پرانے دور میں استعمال ہونے والے زرعی آلات بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جن میں سے بہت سے بدستور کام کے قابل ہیں، جیسے پرانے ٹریکٹرز اور چارہ کاٹنے کی مشینیں۔ اسٹالوں پر شکل و حیات میں انفرادیت رکھنے والی سبزیاں اور پھل بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک مقامی کسان نے 55 وزنی تربوز اس میلے میں لا کر مقامی افراد اور میڈیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ خوبصورتی سے سجائے گئے اور پیار سے پالے گئے جانور بھی اس میلے میں شریک افراد، خاص طور پر بچوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ قبا اختر پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ہیں اور چھٹیاں گزارنے امریکہ آئی ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے اس میلے کے بارے میں بتایا،
میں مانچسٹر سے آئی ہوں تو ہم لوگ ایٹلانٹک سٹی جا رہے تھے اور راستے میں ہمیں یہ فن فیئر دکھا، ہم لوگ آئے کیونکہ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا، انجوائبل لگ رہا تھا۔
ٹھیک ہے، سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے؟
स्टॉल्स में इंजीनियरिंग का सामान, पुराने ज़माने की चीज़ें और जानवर और इस तरह की चीज़ें हैं।
सैलम काउंटी फेयर का अहम फीचर पिग रेस है। एक बार फिर CBS फिली टीवी के शुक्रिया के साथ पिग रेस से एक सौती झलक। बच्चों की बड़ी तादाद मेले में शरीक हो और आइसक्रीम के स्टॉल्स ना हों। आइसक्रीम स्टॉल पर मौजूद खातून समंथा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनके लिए ये मेला महज एक तफरी नहीं बल्कि आमदनी का बड़ा जरिया भी है। मेले में शरीक एक और नौजवान अरूप की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु। ये थी अमरीका की देही जिंदगी से एक झलक। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिरा मंजर। OECD या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के तहत जो मुताले किए जाते हैं उनका मकसद हुकूमतों, कॉरपोरेशनों और पॉलिसी साजों को उन खतरात से आगाह करना होता है जो साइबर हमलों से दरपेश हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये साइबर हमले क्या होते हैं। इस बारे में सिक्योरिटी के एक माहिर रिचर्ड ए. क्लार्क ने साइबर वॉर May 2010 के नाम से एक किताब लिखी है और साइबर हमलों को किसी मुल्क के ऐसे इकदाम से ताबीर किया है जिनका मकसद किसी और मुल्क के कंप्यूटर या नेटवर्क में दाखिल होकर कोई गड़बड़ करना या नुकसान पहुंचाना होता है। और इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगली कोई जंग साइबर के मैदान ही में लड़ी जाएगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विजिटिंग प्रोफेसर पीटर सॉमर OECD की रिपोर्ट के एक खालिक हैं। वो कहते हैं,
relatively few, in fact very very few cyber threats that are truly global in their impact.
حقیقت یہ ہے کہ سائبر سے پیدا ہونے والے خطرات جو عالمی سطح پر واقعتاً کوئی اثر ڈال سکتے ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر ایسے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے جو مقامی طور پر المیہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی رپورٹ کے ایک اور خالق ایان براؤن کا تعلق آکسفورڈ انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر حکومتیں ہیں جو بڑے اثرات کی حامل ہو سکتی ہیں۔ سومر کہتے ہیں کہ مستقبل کی جنگوں میں کمپیوٹر ایک بڑا کردار ادا کریں گے۔
Most forms of war or the steps that are less than war but might expand into it are going to use cyber weapons as part of the portfolio.
جنگ کی بیشتر شکلیں یا ایسے اقدامات جو جنگ سے کچھ کم ہیں یا جو اس کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، ان میں سائبر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا اور ان کی مار اسی حد تک ہوگی جہاں تک دوسرے ہتھیار کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ایک مربوط سائبر حملے سے ہو سکتا ہے یا ایسے حملے سے جو اس وقت کیا جائے جب قدرتی طور پر بھی کسی ملک میں کوئی آفت آئی ہو۔ امریکہ، برطانیہ اور نیٹو نے اپنے ملکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کی ترجیحات قائم کر رکھی ہیں۔ سومر کہتے ہیں،
A lot of the solutions to the problems are actually not military. It requires a great deal of cooperation.
ان مسائل کے بہت سے حل ایسے ہیں جن کی نوعیت غیر فوجی ہے۔ اس کے لیے حکومتوں اور نجی شعبے کے درمیان بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ تاہم OECD کی رپورٹ میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ایسی کسی سائبر جنگ کا امکان نہیں ہے جو تنہا کمپیوٹر کے ذریعے لڑی جا سکے۔ مدثرہ منظر، اردو VOA، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو VOA.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر تھیں تین پون۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ اب اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔